الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وأوفى بعهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بہت ہی بابرکت لمحات ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کی تکمیل عمل میں آئی ہے. یہ پہلی برکت اور سعادت تو حافظ قرآن کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی توفیق بخشی ہے, اور اپنے کلام کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیا ہے جو سب سے مبارک تعلق ہے. اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن پاک کے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جسے سب سے پہلے اللہ نے پڑھا اور پھر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں بیت العزہ میں اسے اتار دیا, اور پھر جو حصہ زمین پر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوا اسے زمین پر بھیجا. تو یہ کلام الرحمن ہے جس کو اللہ نے پڑھا, جبریل امین نے پڑھا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, صحابہ نے پڑھا, اور یہ پڑھنے کا سلسلہ آج تک جاری اور قائم ہے. اس سب سے بڑی سعادت یہ حافظ قرآن کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا اکرام اور تکریم عطا فرمائے گا, کرامت اور عزت کا لباس اللہ پاک پہنائے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا کہ اقرا ورتقی, کہ تم آج بھی قرآن پڑھتے جاؤ اور ساتھ ساتھ اوپر کو چڑھتے جاؤ, سفر کرتے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل, جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے اسی طرح آج بھی ترتیل سے پڑھو, اور جہاں تمہاری قرآت مکمل ہوگی وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. یہ کتنی رفعت اور کتنی بلندی ہے کہ پورا قرآن پڑھتا جائے گا اور اوپر کو چڑھتا جائے گا, اور یوں ایک بڑی رفعت مکان اور رفعت شان حاصل ہوگی. اور پھر حافظ قرآن کی طرح یہ ایک بڑی سعادت ہے ایک حافظ بچے کے والدین کے لیے جن کی تربیت اور محنت کا یہ ثمرہ ہے اور جن کی توجہ کا یہ ثمرہ ہے کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی توفیق دی, اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی تقوی اور مکارم خیر کی بنیادوں پر بسر کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت قیامت کے روز حافظ قرآن کے والدین کو بھی ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج اور چاند کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو جو ان کا نور ہوگا اس سے بھی زیادہ اس تاج کا نور ہوگا. دنیا دیکھے گی اور باتیں کرے گی کہ یہ کسی حافظ قرآن کے والدین, یوں ان کی تشہیر ہوگی میدان معاشر میں. تو یہ ایک بڑی سعادت اور تکریم کی بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ معمولی کتاب نہیں ہے, معمولی کلام نہیں ہے. ان احسن الکلام کلام اللہ, سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے. اور پھر قرآن پاک جب حفظ ہو جاتا ہے, نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کو ابل معقلہ نے تشبیہ دی بندھے ہوئے اونٹ سے. اونٹ اگر بندھا رہے تو وہ آپ کے پاس محفوظ ہے, اسے اگر کھول دیں تو وہ آپ سے دور بھی جا سکتا ہے اور غائب ہو سکتا ہے. اس طرح قرآن پاک بندھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے, اس وقت تک آپ کے پاس ہے جب تک یہ بندھا ہوا ہے. اور اس کو آپ چھوڑ دیں, کھول دیں تو پھر یہ دل اور دماغ سے غائب ہو سکتا ہے. لہذا یہ حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ اسے عمر بھر اسے پڑھنا پڑے گا. ایک سعادت اللہ نے عطا فرما دی. در حقیقت یہ قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کا معجزہ ہے کہ یاد ہو جاتا ہے تو اس سے عمر بھر کا تعلق جڑ جاتا ہے. کیونکہ حفظ قرآن کے بعد اس کو بھول جانا بہت شدید وعید کا باعث بنتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عالم برزخ میں قبر کے اندر کچھ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا, اور ان کے عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ ان کے سروں پر ایک فرشتہ سوار ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہوگا, ایک چٹان جیسا بوجھل پتھر, جو اس کے سر پہ وہ برسائیں گے اور اس کا سر پاش پاش ہو جائے گا. پھر وہ پتھر کچھل کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اس کا سر دوبارہ جڑ جائے گا. پھر دوبارہ وہ اس پتھر اس پر برسائیں گے اور پھر سر پاش پاش ہو جائے گا. اور یہ عمل بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. اور جبیر امین نے بتایا کہ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. نبی علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہوئے اور پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے, جنہیں اس خطرناک صورت حال کا سامنا, یہ کون لوگ ہیں؟ جبیر امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رفض القرآن و نام انفراد المقتول, جن کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی, نعمت دی, اور وہ اس کی قدر نہ کر پائے, اس کو بھلا بیٹھے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو فجر کی جماعت مسجد میں قائم ہوتی اور یہ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے. فجر کی جماعت کھڑی ہے اور یہ گھروں میں سو رہے ہوتے. یہ دو طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جائے گا, ایک وہ حافظ قرآن جو قرآن یاد کر کے بھول گیا, اور دوسرا وہ شخص جو فجر کی اذان سنتا ہے اور بستر سے نہیں اٹھتا, جماعت ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. تو اس شخص کا انجام کیا ہوگا کہ جماعت کھڑی ہے اور وہ جاگ رہا ہے اور اپنے کاروباروں میں مصروف ہے. سونے والا پھر بھی معذور ہو سکتا ہے, لیکن جو جاگ رہا ہے, جسے پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے اور پھر بھی وہ اپنا کام کاج کر رہا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو باہر کہہ یہ بہت ہی پرسعادت لمحات ہیں حافظ قرآن اور قاری قرآن کے لیے, ان کے والدین کے لیے. بچہ بار بار قرآن پڑھتا ہے, دہراتا ہے, اور ایک ایک حرف کا ثواب ان کو ملتا ہے, ان کی قبر میں پہنچتا ہے. اور یہ سلسلہ ممکن ہے تا دیر قائم رہے, ہو سکتا ہے قیامت تک قائم رہے. کیونکہ علم ایک ایسا راستہ ہے جو پھیلتا ہے اور بڑھتا ہے. ایک چراغ سے کئی شمع روشن ہوتی ہیں, اور وہ شمع پھر آگے کئی چراغ جلا دی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہ سکتا ہے. اور ویسے بھی میں اعتراض کیے بغیر نہیں رہوں گا, ہمارے حافظ صاحب انور صاحب, ان کے والد رحمت اللہ علیہ, بہت ہی نیک سیرت شخص تھے اور نیکی ان کی فطرت میں شامل تھی, اور سب سے بڑی خوبی بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاق حسنہ, میٹھی گفتار. ایسی گفتار میں نے کبھی کسی شخص کی نہیں سنی جو مٹھاس ان کے کلام میں تھی, گفتار میں تھی. اور یہ مٹھاس جو ہے اخلاق حسنہ, یہ بہت زیادہ ایک شخص کی کامیابی کا سبب بنے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ افقل شیء فی المیزان الخلق الحسن, قیامت کے روز اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز بندے کے اخلاق ہوں گے. ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ انی زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه, میں اس شخص کو جنت کے سب سے اوپر طبقے میں, اعلی جنت میں, جو جنت کا سب سے اوپر طبقہ ہے, اس طبقے میں ایک عالی شان محل کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ اللہ کے پیغمبر فرمائے, ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں. کس شخص کو؟ لمن حسن خلقه, جس کے اخلاق اچھے ہوں. کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے روز جنت میں سب سے اونچا جو طبقہ ہے وہاں ایک عالی شان محل عطا فرمائے. تو ان کے میزان حسنات کے لیے بہت سی نیکیاں اور ہمارے صالح موجود ہیں انشاءاللہ, اور یہ صدقہ جاری ہے ان کی اولاد کا اور ان کے بچوں کے حفظ قرآن کا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اپنی رحمت سے بھر دے, اور ان بچوں کی نیکی, تقوی, حفظ قرآن اور قرآن کے ساتھ یہ تعلق قائم و دائم رہے. پھر یہ سعادت کا لمحہ ہے سامعین کے لیے بھی, جنہوں نے, جن کو اللہ نے توفیق دی قرآن پاک سننے کی, اور انہوں نے قرآن پاک سنا. حقیقت یہ اللہ کی کتاب کلام الرحمن, اس کو سننے کی ایک لذت ہے جو کسی اور چیز کو سننے میں محسوس نہیں ہوتی. یہ کلام اللہ کی خصوصیت اور مزیت ہے, اس کو سننے کا مزہ آتا ہے, اور یہ سننا باعث تقویٰ ہے, اور یہ ایمان کی زیادتی اور ایمان کے اضافے کا موجب ہے. اور جس طرح قاری قرآن ایک ایک حرف کا ثواب پاتا ہے, اس طرح سامع قرآن بھی ایک ایک حرف کے سماع کا اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا. اگر ترجمہ آتا ہو, مفہوم آتا ہو, تو پھر یہ لذت اور بڑھ جاتی ہے. قرآن پاک یعنی یہ کیا کتاب ہے؟ فیہ ذکرکم, اس میں تم سب کی تصویر ہے, تم سب کے چہرے اس کے اندر موجود ہیں. ہر شخص کا چہرہ قرآن میں موجود ہے, اگر تم پڑھو سمجھ کر تمہیں اپنا چہرہ نظر آ جائے گا. اگر تم صالحین میں سے ہو تو اس میں صالحین کا ذکر ہے, اگر گناہگار ہو تو اس میں گناہگاروں کا ذکر ہے. اگر تمہاری توحید پختہ ہے تو اس میں پختہ توحید والوں کا ذکر, اگر عقیدے میں شرک ہے تو اس میں مشرکین کا ذکر. ہر شخص قرآن کو پڑھ کر اپنا چہرہ اس میں دیکھ سکتا ہے, اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے کہ میں کس لسٹ میں ہوں, کس فہرست میں ہوں. یہ وہ قرآن جس کو سنیں گے تو یقیناً اپنی شکل اور اپنا چہرہ اس میں آپ کو دکھائی دے گا. کبھی قرآن کا ذکر, کبھی جنت کا ذکر, کبھی جہنم کا ذکر, کبھی انبیاء سابقین کے واقعات, کبھی اللہ کے پیغمبر کی سیرت, کبھی امتوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ برتاؤ, اور کبھی اعمال صالحہ کا ذکر, متقین کا ذکر, ان کی جزا کا ذکر, اور کبھی بد اعمالیوں کا ذکر اور ان کی سزا کا ذکر. یعنی یہ ایک سیر مستقل ہو رہی ہے. آج ہم نے تھوڑا سا حصہ سنا, اور اس تھوڑے سے حصے میں ہم نے قیامت کے منظر دیکھے جس میں توجیہ اور تربیت کے بڑے پہلو ہیں. یہ قرآن کی شان, یہ مکی آیتیں جن میں اللہ تعالی نے تین عقیدوں پر ترکیز کی تھی, پوری نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں تین عقیدے بیان ہوئے تھے، ایک اللہ کی توحید کا عقیدہ، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی رسالت، اور تیسرا فکر آخرت. مکی آیتیں آپ پڑھتے جائیں گے تو فکر آخرت، قیامت کا منظر، کیسی کیسی صورتیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ نے کہا شبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کے آثار آپ پر دکھائی دے رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کا وقوع آج ان آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ ان صورتوں کو پڑھے، یہ آخری صورتیں. اور یہ سورہ انفطار، سورہ نبا، اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت، فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھ کر میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شیبتنی ہود، وہ یہ سورہ ہود نے بوڑھا کر دی. سورہ ہود جس میں انبیاء سابقین کے واقعات، انبیاء کی دعوت کا چرچا ہے، اور اس دعوت کے مقابلے میں قوموں کی مہادر آئی اور شیاطین کا مقابلہ، اور کس طرح ان نبیوں نے دکھ جھیلے اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا. فرمایا کہ انبیاء کے ان واقعات کو پڑھ کر سورہ ہود میں میں بوڑھا ہوں، حالانکہ بڑھاپے کی عمر نہیں. یہ قرآن، اور یہ قرآن کا اعجاز، ایک ایک حرف کی دس نیکیاں. فرمایا کہ من قرأ من القرآن حرفا فله عشر حسنات، جو قرآن کا ایک حرف پڑھ دے اسے دس نیکیاں ملتی. لا اقول الف حرف، الف لام میم حرف، بل الف حرف، بلام حرف، ومیم حرف. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ تین حروف ہیں، الف ایک، دوسرا لام اور تیسرا میم. یعنی الف لام میم پڑھے گا 30 نیکیاں ملے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کی جھلک ہمیں دکھائی، ایک چھوٹی سی سورت کا ذکر کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر. پڑوسی کا نام ہے قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، اور آپس میں یہ اخیافی بھائی تھے، ان دونوں کی ماں ایک تھی، باپ مختلف تھے. تو ان کی شکایت لے کر آئے، میرا پڑوسی قتادہ رات بھر اس نے قیام اللیل کیا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کی، صرف سورہ اخلاص کی، قل ھو اللہ احد، اور بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار لمبا قیام اور بار بار قل ھو اللہ احد، قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص. حالانکہ یہ قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، صرف سورہ اخلاص. ان ابو سعید خدری اس کا اس عمل کو چھوٹا قرار دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سعید ما یدریک انہا لتعدل ثلث القرآن، تم کیا جانو سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر، ایک تہائی قرآن کے برابر. ان تین بار پڑھو گے تو قرآن پورے قرآن کی قرآن کا ثواب ملے گا. اس کا یہ معنی نہیں کہ بس یہی پڑھتے رہو اور باقی قرآن چھوڑ دو، باقی قرآن بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، اس کو بار بار پڑھو. اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں، خزانے بھرے پڑے، یہ خزانے سمیٹتے جاؤ. لیکن وجہ کیا ہے سورہ اخلاص کا اتنا اجر؟ یہ پوری سورت سورہ توحید ہے، اس کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اخلاص توحید کا موضوع ہے، اس میں اور کوئی موضوع اس میں بیان نہیں ہو، نہ نماز کا، نہ روزے کا، کسی چیز کا نہیں، اس میں صرف اخلاص توحید کا ذکر. اللہ کے لیے توحید کا خالص ہونا، قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، احد، اللہ الصمد اور اللہ صمد. یہ دو صفات صرف سورہ اخلاص کے اندر ہی، صفت احد اور صفت صمد، باقی پورے قرآن میں کہیں مذکور نہیں. یہ سورہ کی خصوصیت، اور یہ دو صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر جاری ہوتی ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی اس سورت کو بار بار پڑھیں اس عقیدے کے استحضار کے ساتھ. اس میں خالق کائنات کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک عہد اور ایک الصمد. وہ اللہ عہد ہے اور صمد, اور ان دو صفات کا اجراء اور اطلاق اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں پر ہوتا ہے اور ساری صفات پر ہوتا ہے. عہد کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اب اس کو عقیدہ بنا لو, اللہ ایک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں, اپنے سارے ناموں میں وہ ایک ہے. رحمان ہونے میں دوسرا کوئی رحمان نہیں, وہ ایک ہے. رحیم ہونے میں دوسرا کوئی رحیم نہیں, وہ ایک ہے. غفار ہونے میں دوسرا کوئی غفار نہیں, وہ ایک ہے. رزاق ہونے میں دوسرا کوئی رزاق نہیں, وہ ایک ہے. عالم الغیب ہونے میں دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں. اس طرح یہ صفت ایسی ہے جس کا ساری صفات پر اجراء اور اطلاق ہو سکتا ہے. اور یہ انسان اگر اس کو عقیدہ بناتا ہے, اس کو بار بار دہراتا ہے, یہی تو قوت عقیدہ ہے جو بندے کے کام آئے گی. اور یہ بات یاد رکھو, بندے کا عقیدہ اگر ٹھوس ہو تو وہ ٹھوس عقیدہ بڑے بڑے گناہوں کے پرخچے اڑا دے قیامت کے دن. یہ گناہ قوت عقیدہ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکیں گے. یہ عقیدہ کی نعمت, اور یہ قوت عقیدہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صفت عہد اللہ رب العزت کے سارے ناموں اور ساری صفات پر جاری ہوتی ہے. اس پر ڈٹ جاؤ. بس ہم نے یہ سمجھ لیا, جان لیا اور مان لیا کہ اللہ ایک ہے, عہد. اب وہ عہد ہے اپنی ساری صفات میں, اپنے سارے ناموں میں, اپنے سارے کاموں میں. وہ عہد ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. وہ عہد ہے سمیع ہونے میں اور کوئی سمیع نہیں ہے. وہ عہد ہے بصیر ہونے میں اور کوئی بصیر نہیں ہے. وہ عہد ہے حی ہونے میں اور کوئی حی نہیں ہے. وہ عہد ہے قیوم ہونے میں اور کوئی قیوم نہیں. ساری صفات پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. اس اطلاق کا فہم اگر انسان کے اندر موجود ہے اور اس معنی کا استحضار ہمیشہ قائم ہے تو یہی قوت عقیدہ ہے. عقیدے کی قوت اور کس چیز کا نام؟ پھر اس پر ڈٹ جائے, اس پر قائم ہو جائے. اور پھر الصمد دوسری صفت ہے, اس کا اجرا بھی اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں پر, ساری صفات پر. الصمد, صمد کا معنی کسی چیز میں کامل اور مکمل ہونا, کوئی نقص نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو. یہ الصمد ہے. الصمد کسی چیز میں کامل ہونا, کسی نقص اور عیب کے بغیر, کسی کمی کے بغیر کامل و اکمل ہونا. اور یہ پروردگار کی وہ صفت ہے جس کا اجراء اور اطلاق اللہ کی ساری صفات پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحمان ہونے میں کامل ہے. اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں, کوئی نقص نہیں. اللہ پاک سمیع ہے اور سمیع ہونے میں کامل و اکمل, اس کے سننے میں کوئی کمی نہیں. اللہ پاک بصیر ہے اور بصیر ہونے میں سمجھ ہے, یعنی کامل و اکمل اور کوئی کمی نہیں. یہ قوت عقیدہ. اللہ رب العزت کے ساتھ یہ تعلق جڑ جائے اس کے اسماء و صفات کے تمسک سے کہ وہ ہر صفت میں کامل, اس کا ہر فعل کامل, اس کی ذات کامل, مخلوقات کی تشبیہ سے پاک. یہ سورہ احد, سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر, یہ ایک جھلک ہے. سورہ اخلاص میں اللہ پاک کی چند صفات کا ذکر, آیت الکرسی. اسے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ شریعت نے بیان نہیں کیا. یہ ایک آیت اللہ رب العزت کی 14 صفات پر مشتمل ہے. 14 صفات پر مشتمل ہے. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں, اس کو بھی ہم نے سنا, کتنا اجر ہو. سورہ حشر کی آخری آیتیں اللہ پاک کی کتنی صفات کا ذکر, اللہ الخالق البارئ المصور, کتنی صفات کا ذکر. اس کا اجر ذکر نہیں ہوا, لیکن ثواب بے بحث ہے. اگر آپ تبت یدا ابی لہب کو تب پڑھیں گے, ابو لہب کے ہاتھ جڑ جائیں, اس مشرق کا ذکر اس سورہ میں, تو ایک حرف کی 10 نیکی. آیت الکرسی پڑھیں گے, اس میں ابو لہب کا ذکر, اس میں خالق کائنات کا ذکر, اس کی صفات کا ذکر, کتنا اجر ہوگا. شریعت نے بیان نہیں کیا مگر سورہ اخلاص کا اجر بیان کر کے ہمیں کچھ فہم دیا ہے کہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر. تو کیا حفظ قرآن کی شان ہے اور اس کو سننے کی شان ہے. پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, کیسی کیسی آیات, کیسی کیسی صورتیں, اور کس طرح اللہ کی توحید کا ذکر, اس کی صفات کا ذکر, اس کے افعال کا ذکر. یقین نہیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ اور کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ایسی ایسی صورتیں, نبی اسلام کا فرمان کہ سورت ہی ثلاثون آیا, قرآن کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. فرمایا کہ وہ صورت تشفع لصاحبها یوم القیامہ حتی تدخلہ الجنہ, اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی قیامت کے دن. ایک بار نہیں کرے گی, اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کو جنت میں پہنچانا دے. لیکن تعلق بالقرآن کا فائدہ, یہ سورہ ملک ہے, تبارک الذی بیدی الملک, سورہ ملک 30 آیتیں. فرمایا کہ اس وقت تک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کو جنت میں پہنچانا دے. ابھی تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے. پھر یہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, ان کو زہراوین کہا گیا. یہ قرآن کے دو نور ہیں, قرآن کے دو نور. یہ کیا کریں گے, یہ انسان کے کام کب آئیں گے, جب انسان ایک مشکل میں ہوگا. سب سے بڑی مشکل اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہو. اس وقت یہ دو صورتیں بادلوں کی اسی رفتار سے پرواز کر کے آئیں. اور بعض حدیث میں جس طرح پرندوں کا جھنڈ چلتا ہے تیز رفتاری سے, اس طرح تیز رفتاری سے پرواز کر کے آئیں گی اور وہاں پہنچ جائیں جہاں اللہ کی عدالت قائم. تو یہ سفارش کریں گی؟ نہیں, سفارش نہیں کریں گی. سورہ ملک سفارش کرے گی. تشفع کے الفاظ ہیں یہاں, تجاد اعلان کے الفاظ, کہ یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر اس بندے کو بخشوائیں گے جس بندے نے ان دو صورتوں سے تعلق رکھا, پڑھا, پڑھتا رہا, ان صورتوں کو دہراتا رہا. تو شفاعت کے الفاظ نہیں ہیں, جھگڑنے کے الفاظ. اس وقت تک جھگڑا کرتی رہے جب تک اس بندے کو جنت میں پہنچا دے. یہ تعلق بالقرآن. پھر یہ رمضان قرآن پڑھنے کا اور سننے کا مہینہ. اللہ اکبر, نبی اسلام کا فرمان ہے کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے کے لیے مل کر سفارش کریں گے, مل کر دونوں ساتھ آئیں گے. اس کا معنی دونوں کو ساتھ رکھو, اپنے ماہ صیام کو, اس ماہ مبارک کو ضائع نہ کرو, ضائع نہ کرو, دونوں کو ساتھ رکھو. روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن پڑھو, کیونکہ قیامت کے لیے دونوں مل کر آئیں گے شفاعت کرنے کے لیے. تو مل کر کب آئیں گے اور کس کے لیے آئیں گے؟ قیامت کے دن اس بندے کے لیے جس نے ان دونوں کو دنیا میں ساتھ رکھا ہے. تو کثرت سے قرآن کی تلاوت, تاکہ یہ دونوں مل کر شفاعت کریں. قرآن کہے گا کہ یا رب انی منعتہ من النوم, یا اللہ اس بندے کو میں نے سونے نہیں دیا, یہ آنا اللیل مجھے پڑھتا تھا, تلاوت کرتا تھا, دن میں بھی تھکا ہوتا تھا, سونا چاہتا تھا, لیکن بہت کم آرام کر کے مجھے پڑھتا ہے. روزہ کہے گا کہ یا رب انی منعت من الشہوات, کہ میں نے اس بندے کو خواہشات نفس سے روکا, کھانے پینے سے روکا, فشفعنی فیہ, ہماری شفاعت قبول فرما لے. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی شفعان, دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے. تو کتنی بڑی سعادت, یعنی تعلق بالقرآن کتنا ہمارے لیے بابرکت. کلام الرحمن اللہ, یعنی یہ میری زبان چھوڑنی ہے مگر یہ کلام, کلام الرحمن, کون اس کے فضائل کا احاطہ کر سکتا ہے اور کون اس کا مقام بیان کر سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. دیکھیں کلام الرحمن کی اہمیت کیا ہے. کلام الرحمن, یہ دنیا جو ہے پوری, یہ اللہ کے کلام میں سے ایک لفظ کی تخلیق ہے, ایک لفظ کے نتیجے میں پیدا ہوئی, اور لفظ ہے کن, بس اللہ کے سارے کلام کا ایک لفظ ہے کن، اس کلام میں سے ایک لفظ کن، پوری کائنات کی تخلیق اس کن کا نتیجہ، اس اللہ تعالیٰ کے سارے کلام میں سے ایک لفظ ہے کاف اور نون، کن ہو جا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا، پیدا کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی، بن جاتی. یہ ساری دنیا اس لفظ کن کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ایک لفظ، اس کی تاثیر آپ دیکھ لیں، اس لفظ کی تاثیر آپ دیکھ لیں، جب جو کچھ بنا لفظ کن کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کے جملہ کلام میں سے ایک لفظ کی تاثیر. اتنا بڑا قرآن جس میں ہزاروں آیتیں اور پھر لاکھوں حروف ہیں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ تو یہ کلام مقدس کیا اس کی شان اور اہمیت ہے، اور وہ سینے کتنے خوش نصیب ہیں جو کتاب قرآن پاک کے نور سے منور ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے فہم کے ساتھ وہ اس دین پر قائم. اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتاب او علمته احد من خلقك او استأثرت به فی علم الغیب عندك، ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. اے اللہ، میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے، جو نام تو نے اپنے کسی بندے کو سکھا دیے، جو نام تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے ہیں، ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر استدعا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تو صرف قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع کا لفظ ہے ربیع، ربیع کا معنی موسم بہار کی بارش، جب وہ برستی ہے تو زمین کھل اٹھتی ہے اور زمین شاداب ہو جاتی ہے، کتنی بنجر ہو، بردہ ہو، اس پہ حسن چھا جاتا ہے. یہ موسم بہار کی بارش ہے، قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے کہ اس قرآن کی بارش سے میرے دل کی زمین جو کہ بنجر ہے اور مردہ ہو چکی ہے، اللہ میں کہتا ہوں اس میں انقلاب آئے. اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی ربیع بنا دے اور اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، بنور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. اگر یہ زمین بہلائے تو قرآن کی برکت سے، اور یہ سینہ اگر منور ہو تو قرآن کے ذریعے، اور پھر بجلا حدنی بذہاب ہمی و غمی، اور تو اس قرآن کو میرے تمام پریشانیوں کا، دکھوں کا، دردوں کا اور تکلیفوں کا مداوا بنا. مانا قرآن کے ساتھ تعلق اگر راست ہو تو قرآن دل کی بہار بھی ہے اور سینے کا نور بھی ہے اور تمام دکھوں کا مداوا اور ازالہ بھی ہے. یہ تعلق قائم کیجیے. اور میری یہ استدعا ہوگی کہ تلاوت قرآن رمضان تک محدود نہ رہے، رمضان گزرے تو بعد میں بھی قرآن پاک کو پڑھتے رہیں. یہ ایک مہینہ آپ کو دیا گیا، یہ کم نہیں ہے، تاکہ اس مہینے میں آپ تلاوت قرآن کے عادی ہو جائیں، دن میں پڑھ رہے، رات میں پڑھ رہے، تو یہ عادت مستقل اور مستقر ہو جائے، ہمیشہ قائم رہے، تاکہ یہ تعلق جڑا رہے اور یہ تعلق قائم رہے. بڑا ہی برگزیدہ اور عظیم تعلق ہے یہ کلام الرحمن ہے، پروردگار کے ساتھ شرف ہم کلامی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. اس کو پڑھیں اور پڑھتے رہیں، اور پھر اس قرآن کو سمجھنا اس کی بھی کوشش ہو نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے، اور پھر جو قرآن کی تفاسیر ہے، تاکہ فہم قرآن عمل میں قرآن کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ عمل فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے، اس کی حدوں کو نافذ کرنا، اس کے احکام پر صبر کرنا اور عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یقیناً یہ بابرکت لمحات قرآن پاک کی تکمیل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت اس قرآن کی قرأت اور اس کی سماعت دونوں کو قبول فرمائے، قاری قرآن اسے بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اس قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت کا، اور سامعین کو بھی جنہوں نے سنا انہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کی سماعت کا اجر عظیم عطا فرما لے. اس عظیم الشان نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اللہ ان نیکیوں کو ہمارے لیے سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. یہ نیکیاں آخرت میں ہمارے کام آئیں, نہ یہ کہ ضائع ہو جائیں. کام وہ نیکیاں آتی ہیں جن میں دو چیزیں ہوں, ایک وہ نیکی اخلاص پر ہو, ریاکاری پر نہ ہو, دوسرا وہ نیکی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. تو نیکی اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ہو اور سنت رسول کی مطابقت کے ساتھ ہو. یہ دو عمل ہوں گے, دو چیزیں ہوں گی, دو شرطیں ہوں گی, وہ نیکی یقیناً قابل قبول ہوں گی اور آخرت کا ذخیرہ بن جائیں گی. تو اللہ پاک ہمیں ہر عمل کے لیے حفاظت اخلاص کی توفیق دے دے اور ہر عمل کے لیے توفیق دے دے ہمارا ہر عمل اس کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. نماز ہے, روزہ ہے, حج و عمرہ اور جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے بالکل ویسے کریں جیسے اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے اور اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ پاک کی سب رضا کے لیے قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ تمام نیک حاجات و تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رمضان کا مہینہ گناہوں کے بخشش کا مہینہ ہے. یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ رمضان کا مہینہ گردنوں کے جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے. اے اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ اس ملک کو توحید و سنت کا قلعہ بنا دے, یہاں اسلام کا بول بالا ہو, تیری توحید کی اشاعت ہو اور تیرے پیغمبر کی سنت کی علمبرداری ہو. یا اللہ شرک کا اور بدعات کا خاتمہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے, بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ جو تندرست ہیں پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ ان کو عافیت دے دے، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اے الہ العالمین، دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما دے. بالخصوص اے اللہ شام میں اس وقت ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی، اے اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے، یا اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو، اہل سنہ کو وہاں استقامت، عافیت اور سلامتی اور سکون اور حفاظت عطا فرما دے. یا اللہ فرما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما دے، ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے. اے اللہ تو نے بہت ڈھیل دے دی، یا اللہ اپنا فیصلہ، اپنے عدل و انصاف کا فیصلہ وہاں جاری اور قائم فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اور یا اللہ ظالموں کا قلع کما فرما دے. یا اللہ ان کی موت کا اور بربادی کا جلد فیصلہ فرما دے، یا اللہ ان کی موت اور بربادی کا جلد فیصلہ فرما دے. الہ العالمین، ہمیں ہمارے اس شہر میں عافیت عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، اس شہر میں امن قائم فرما دے. یا اللہ اس شہر میں امن قائم فرما دے، عزتوں کی، اموال کی اور بچوں کی، اولاد کی حفاظت فرما. الہ العالمین، ہم سب کو عافیت عطا فرما دے. الہ العالمین، قرآن پاک یہاں پڑھا گیا، سنا گیا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے رمضان کے روزے، راتوں کا قیام قبول فرما لے، قرآن پاک قبول فرما لے، اس کا پڑھنا اور سننا قبول فرما لے. یا الہ العالمین قبول فرما لے. الہ العالمین، ہم سب سے اپنی رضا کا فیصلہ فرما لے. یا اللہ ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین، ہمیں نیک عمل کی مستقل توفیق عطا فرما دے. اس ماہ مقدس کے بعد بھی ہمیں ہماری اولادوں کو نیکی اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. نیک عمل ہمارا شعار بن جائے، رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح نیکی اور تقویٰ پر قائم رہیں، اس منہج پر قائم رہیں، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.